حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں اور 28ویں حدیث مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث السابع والعشرون، یعنی 27ویں حدیث، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا۔ امام نووی اسی حدیث میں مزید فرماتے ہیں، وعن وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، جئت تسأل عن البر، قلت نعم، قال، استفتی قلبك، البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، والاثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، وان افتاک الناس وافتوک۔ حدیث حسن روینا فی مسندی الامامین احمد بن حنبل والدارمیجی باسناد حسن۔ یعنی حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے عرض کی کہ ہاں، تو ارشاد فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، نیکی وہ ہے کہ جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو اور تمہارا دل اس پر مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں، تمہارے نفس کے اندر، تمہارے سینے میں کھٹکے اگرچہ کہ لوگ اس پر فتویٰ دیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور اس حدیث پاک کو ہم نے امام احمد بن حنبل اور امام داروی کی مسند میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہاں پر تذکرہ ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور انصار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ ایک طویل عرصہ حاضر رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 17 احادیث طیبہ آپ سے مروی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہوا وقت موجود رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، اور دوسرے حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں، اور یہ بھی انصار صحابہ میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے خاص طور پر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے اوپر یہ قابو نہیں پا سکتے تھے، آنسو ان کے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہوں کے بارے میں ایک خاص نشانی ارشاد فرمائی. یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گفتگو فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، تو سامنے والے کے مقام کو دیکھ کر، سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر، اس کی نفسیات کے عین مطابق کلام فرماتے ہیں. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مقامات پر سوال ہوا کہ ای الاسلام خیر یا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا اسلام کا کام بہتر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر مختلف جواب دی، ارشاد فرمائے، کہیں سلام کو عام کرنا، تو کہیں کھانا کھلانا، کہیں مہمان نوازی کرنا، ان چیزوں کو افضل قرار دیا. کبھی کسی اور مقام پہ کسی اور چیز کو افضل قرار دیا، کہیں ذکر اللہ کو افضل قرار دیا، کہیں حج کو افضل قرار دیا، کہیں جہاد فی سبیل اللہ کو افضل قرار دیا، مختلف چیزوں کو آپ نے افضل قرار دیا. تو اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی، ایک جواب یہ ارشاد فرمایا اس کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص جس طرح کا سوال کرنے کے لیے آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفسیات کے مطابق اس کے اندر جو بات پائی جاتی تھی اس پر کلام فرمایا. مثلا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر پوچھا کہ اسلام کا کون سا عمل جو ہے وہ پسندیدہ ہے، تو اب ان کے اندر کھانا کھلانے کا وصف کم پایا جاتا تھا کہ لوگوں کو کھانا کم کھلایا کرتے تھے یا سخاوت کم کیا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس بات پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ اطعام الطعام، اللہ کی راہ کے اندر کھانا کھلانا یہ افضل عمل ہے. کسی کو دیکھا کہ وہ ذکر اللہ کے اندر کمی ہے، تو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کرنا تمہارے لیے افضل ہے. تو جیسا شخص جس کے اندر جس عمل کی کمی تھی، اس کے لیے وہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ عمل کرنا یہ افضل ہے. ایک جواب علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیوں کے بارے میں کہ نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا کیا نیکیاں ہیں اور کیا کیا گناہ ہیں. یہ کثیر احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں. حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الزواجر، جس کو المتینۃ العلمیہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اس میں ان تمام گناہوں کی جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے. اور علماء نے اس موضوع پر مزید کتابیں لکھی ہیں. امام ذہبی نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی. اسی طرح نیک اعمال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول کا سبب بنتے ہیں، کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس پر بھی علماء کی کتابیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کہ اس میں کیا کیا نیک عمل بیان کیے گئے ہیں. جیسے جنت میں لے جانے والے اعمال جو المتجر الرابع کا ترجمہ ہے، اس میں وہ عمل بیان کیے گئے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا، اور اس پر احادیث طیبہ میں ثواب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. تو یہ عام لوگوں کے لیے تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. البتہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ جو عام لوگوں کا نہیں ہوتا، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان افراد کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ ایک تو سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ حسن خلق ہے، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہے. جو بھی کسی دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ نیکی کی ایک قسم کے اندر شمار ہوتا ہے. یعنی شریعت مطہرہ جس چیز کا حکم دیتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اس کے ساتھ برائی سے بچا جائے، تو اس مقام پر بندہ جب اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکی میں سے شمار کیا. اور گناہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. یعنی ایسا کام جو اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اور اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. تو ایسے کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ ہے. اب یہ خاص ان افراد کے لیے ہے، اولیاء کے لیے، جن کا مقام و مرتبہ اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ دل میں کھٹکنے والی بات کو بھی وہ اپنے سے دور رکھتے ہیں. ان افراد کے لیے فرمایا کہ گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے، تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. ورنہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہوں کی تفصیل کو بھی بیان کر دیا. ہاں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل میں کھٹکنے والی کہ جو سری گناہ ہوتی ہیں، واضح طور پہ گناہ ہے. کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، اب جھوٹ بولنے کے بعد بندہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایک تو اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں نے کیا غلط ہے اس کے ساتھ، جس کو جھوٹ بولا، جس کی میں نے غیبت کی یا جس کے ساتھ میں نے دھوکہ دہی کی ہے، تو دل کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا غلط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اس بات کو ناپسند بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح گھر میں بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں کر غلط رہا ہوں، اس کو ناپسند بھی ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اس مقام کا ہے تو ناپسند بھی کرتا ہے کہ لوگ اس گناہ کے اوپر کہیں مطلع نہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، وہ اولیاء کرام کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس درجے پر ہوتے ہیں کہ کئی مباحات کو بھی وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل کرنے والے نہ ہو جائیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی ارشاد فرمایا کہ نیکی کے لیے تو اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، کہ تو اپنے دل سے پوچھ کہ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ ان کے لیے ہے، حضرت وابصہ بن معبد کے لیے اور ان کی مثل افراد کے لیے، ہمارے لیے نہیں کہ ہم اپنے دل سے فتویٰ طلب کریں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات کے مطابق علماء سے رجوع کریں گے، مجتہدین سے رجوع کریں گے، ان کے مطابق کہ انہوں نے جس بارے میں ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ چیز گناہ قرار پاتی ہے، یہ چیز نیکی قرار پاتی ہے، تو اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جئت تسأل عن الخیر، تم آئے میرے پاس اس لیے ہو کہ مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو، نیکی کے بارے میں پوچھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دل کی باتوں پر میں مطلع ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دل کی بات ان سے بیان فرما دی۔ اس طرح کی اور احادیث طیبہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام علی مرضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آنے کا مقصد خود بیان کرو گے یا میں بیان کر دوں؟ تو صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی کہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ ان کے سوال کو بھی بیان فرمایا اور اس پر جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اس طرح کی اور روایتیں بھی ملتی ہیں، اور ایک روایت ان میں سے یہی ہے جسے امام احمد نے مسند اپنی مسند کے اندر اور امام دارمی نے اپنی مسند کے اندر سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان احادیث طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی کسی بھی طرح سے ہم نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں، ایسے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ جو ظاہری گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی ہمارے دل کے اندر کوئی بات کھٹکتی ہے تو اگر وہ بات ایسی ہی کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہے تو اس کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے، اور جس بات کے اوپر شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا حکم دے دیا کہ یہ گناہ ہے تو اس کو تو لازمی طور پر ہمیں چھوڑنا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ 28 حدیث مبارکہ ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الحدیث الثامن والعشرون، یعنی 28 حدیث مبارکہ، عن ابی نجیح العباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع فأوصنا قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد فإنه من يعيش منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالۃ رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یعنی سیدنا ابو نجیح عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہنے لگیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسا کہ کوئی جدا ہونے والا نصیحت کرتا ہے، لہذا آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا اور سننے کا اور اطاعت کرنے کا، اگرچہ کہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی حاکم بنا دیا جائے، اور تم میں سے جو زندہ رہے گا تو ان قریب وہ کثیر اختلاف دیکھے گا، لہذا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑنا یہ لازم ہے، اس سنت کو تم داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ رکھو، اور تم پر نئی پیدا ہونے والی چیزوں سے بچنا یہ لازم ہے، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابو نجے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبردست صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق چوتھے نمبر پر جو اسلام لانے والے شمار ہوتے ہیں یہی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں، کہ جو چوتھے نمبر پر ایمان مسلمانوں میں سے لے کر آئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے بہت زیادہ مشتاق رہتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جب ایسی صورت حال ہو تو ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، لیکن صالحین سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اس کے پیاروں سے ملاقات کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کو علماء نے جائز بلکہ مستحب قرار دیا ہے۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ قبر سنی و وہن عظمی فاقبضنی الیک، یا اللہ میری عمر بڑی ہو چکی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکیں، مجھے اپنی طرف بلا لیں۔ لیکن ان کا یہ بلانا شکوہ کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، کہ شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے یا دنیا کی کوئی مصیبت پہنچنے کی وجہ سے، اس صورت حال میں تو دعا کرنا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں، لیکن ان کی جو دعا ہوتی تھی وہ یہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ صورت حال ہو تو پھر اس صورت میں دعا کرنا یہ درست ہوا کرتا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ آپ جب دیکھتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تازگی ہے، ایسا موقع ہے کہ بات با آسانی سمجھی جائے گی اور یہ خوشی کے ساتھ سنیں گے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی آتے تو آپ کی ہر ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کا سننے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے موجود ہیں، یعنی اگر یہ ہلیں گے تو یہ پرندے اڑ جائیں گے، اتنی توجہ کے ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ فرمایا کرتے تھے، ایسے موقع پر ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر کوئی اس بات کو بآسانی سمجھ سکے۔ لہذا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر دنیا سے پردہ فرما جانے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک واعظ فرمایا، ان کو نصیحت فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، یہ واعظ ایسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل اس سے دہل گئے، دل ہل گئے اس سے ہمارے، اور ہماری آنکھیں بہنے لگیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجھے پہنچے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جبکہ تقوی کا اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ بندہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، یعنی جیسے بندہ اپنے کسی پیارے کی ناراضی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کچھ کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ پیارا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو سب سے بڑھ کر مومنوں کے لیے پیارا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر بندہ اس بات کو تصور میں لاتا ہے کہ نہیں کہیں نافرمانی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، اس بات کو سوچ کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ رب عز و جل کروڑا کروڑ نعمتیں مجھ پر کرنے والا ہے، ہمہ وقت اس کی رحمتیں اور نعمتیں مجھ پر ہوتی ہیں، اس کی نافرمانی میں کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، لہذا اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ارشاد فرمائے سب سے پہلے کہ میں تمہیں تقوی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی جب تم پر کوئی حاکم اسلام مقرر کیا جائے، اب وہ تمہیں کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کی فرما برداری کرو، اگرچہ کہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی حاکم کیوں نہ بنا دیا جائے، یعنی کیسا ہی شخص ہو اگر تمہارے اوپر حاکم بنا دیا گیا اور وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس صورت میں تم اس کی فرما برداری کرو، تمہارے اوپر اس کی فرما برداری کرنا یہ لازم ہے کہ اب اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلے گا اور مسلمان جو ہے ان کا یکتا ٹوٹے گا۔ لہذا ایسے فرد کی کہ جو حاکم اسلام ہے اور اسلام کے احکام کے مطابق حکم دے رہا ہے، اس کا حکم شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں، تو اس صورت میں اس کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا، یعنی جس کی عمر لمبی ہوگی، تو وہ ان قریب اختلاف کثیر دیکھے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی کلام ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی کلام ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہاں پر موجود تھے، اس لیے ان سے ارشاد فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کثیر ہو جائے گا، اور یہی حکم پھر دیگر جو بعد میں آنے والے افراد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے حکم ہے کہ تم لوگ ان قریب اختلاف کثیر دیکھو گے۔ تو ایسا جب موقع آ جائے تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے موقع پر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے جو خلفاء راشدین مہدیین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار صحابہ کرام علی مردوان میں سے کہلاتے ہیں اور آپ کے خلفہ ہیں، ان کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو کہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے، یہ وہی کام کریں گے، لہذا ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو۔ اس میں خلفائے راشدین کی تو خاص طور پہ فضیلت بیان کی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ایک اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فرمایا اصحابی کا نجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ویسے تمام صحابہ کرام علی مردوان ہمارے لیے ستارہ ہیں، ہدایت کا ایک ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ خلفائے راشدین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے صحابہ کرام علی مردوان تھے، ان کی خاص طور پر ہمیں تاکید کی گئی کہ ان کی سنت کو بھی لازمی پکڑے رہنا ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، آپ کے طریقہ کار پر چلنا یہ بہت ضروری ہے، اور فرمایا کہ ان کو داڑوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی داڑ کے ذریعے بندہ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، دبا کے رکھتا ہے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو معاملات ہیں، آپ کی سنت پر ایسی ہی مضبوطی اختیار کرو، آگے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ مت ہونا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو نئی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان سے بچو، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ دین اسلام کو منجمد کر دینے والے ہیں، وہ یہ تصور جمع کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ چلتے اس کے خلاف ہیں، کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے صرف وہی کیا جائے گا، وہی دلیل بنے گا، اور دیگر کوئی بھی نیا کام آ جائے تو وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحیت الوضو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ کس وجہ سے، تو کہا کہ وضو کرنے کے بعد جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی انہوں نے وضاحت نہیں لی تھی، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس کام کی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واضح الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز ادا نہیں کی لیکن میں نماز ادا کرتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت کے ساتھ وہ نوافل پڑھنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تابعین میں سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو وہ کام کرتے رہے جو صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیے، تبع تابعین میں سے امام مالک ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی اس انداز میں تعظیم کی کہ اس طرح کا انداز صحابہ کرام علی مردوان میں نہیں ملتا، اگرچہ کہ ان سے بڑھ کر تعظیم کرنے والے تھے صحابہ کرام، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس انداز میں حدیث بیان کرنا تھا وہ ویسا صحابہ کرام علی مردوان میں نہیں تھا، کہ ہر وقت جب آپ تشریف لے کر آتے بیان کرنے کے لیے تو وضو کرتے، پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے، تخت پہ بیٹھتے، اس کے بعد حدیثوں کو بیان کرتے، ایسا صحابہ کرام علی مردوان میں معروف نہیں۔ یوں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بخاری شریف کو اس انداز میں لکھنا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کرنا، نفل پڑھنا، استخارہ کرنا، پھر اس کے بعد حدیث کو لکھنا، یہ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تبع تابعی سے ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل میں یہ بات شمار ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں یہ کتب کے اندر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس سے مراد وہ نئی چیز ہے کہ جو بدعت شرعیہ ہو جس کے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، یعنی دلیل شرعی کے بغیر وہ کام کیا جا رہا ہو، قرآن و سنت کے وہ خلاف قرار پائے، قرآن و سنت اس کی مذمت پر ہو، یا اشارتاً قرآن و سنت سے اس کی مذمت ملتی ہو، اس کے درست ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو اس صورت میں یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جو بدعت شرعی کہلاتا ہے، اور یہ واقعی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم کے اندر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے بدعت حسنہ کا انکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عز بن عبد السلام، امام نووی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کئی بزرگوں نے بدعت کی پانچ قسمیں یہ بیان کی ہیں کہ بدعت کون کون سی ہوتی ہے، کہ بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے علم نحو اور علم صرف کا سیکھنا جن کے ذریعے سے آپ عربی گرامر سیکھیں گے اور قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں گے، بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور وہ ناپسندیدگی بعض اوقات کفر تک پہنچتی ہے، جیسے ایسے عقائد گھڑ لینا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، بدعت کبھی مباح ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراوی کی جماعت قائم فرمائی اور اس کو بدعت ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے علل اطلاق یہ کہہ دینا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ لینا کہ ہر کام جو نیا ہو اگرچہ کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو وہ گمراہی ہے، یہ کہنا درست نہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ بدعت ہے کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہو، شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، تو واقعی یہ چیز گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے، ورنہ اگر وہ شریعت مطہرہ کے تحت آتی ہے تو قرآن و حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں اس کام کے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کردہ ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا